السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. آج سے اس مقام پر ماہانہ بنیادوں پر ہم خطبات خلافت کے حوالے سے سلسلہ شروع کر رہے ہیں. تقریباً آج سے لگ بھگ 19-20 سال پہلے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اسی عنوان کے تحت، خطبات خلافت کے عنوان کے تحت، پاکستان کے تمام بڑے شہروں اور کئی چھوٹے شہروں میں مختلف خطبات بیان کیے تھے، اور اسی کے ضمن میں یہ تفصیلات کہ یہ خلافت ہے کیا، خلافت کا نظام کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی برکات کیا ہیں. آج کے دور میں اگر خلافت کا نظام ہوگا تو ایک اسلامی ریاست کیسی ہوگی، اس اسلامی ریاست کا معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام کیسا ہوگا، یہ اسلامی ریاست دیگر ریاستوں سے کس طرح جدا ہوگی، اس اسلامی ریاست یا نظام خلافت کے قیام کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ تفصیلات ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی تھی. ایک عرصے سے یہ محسوس کیا گیا کہ تنظیم اسلامی، جس کا ایک سلوگن بھی ہے کہ تنظیم اسلامی کا پیغام نظام خلافت کا قیام، اس کے پلیٹ فارم سے بظاہر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس حوالے سے گفتگو نہیں ہو رہی. جہاں تک تو نظام خلافت کا حاصل ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم ہو، وہ تو 1975 سے جب سے ڈاکٹر صاحب نے تنظیم اسلامی قائم کی وہ سلسلہ جاری ہے، لیکن اس عنوان کے تحت کہ باقاعدہ خطبات خلافت کا اہتمام کیا جائے، تو الحمدللہ اس طرف اللہ تعالی نے توجہ مبذول کرائی ہے اور آج یہ پروگرام اس وقت یہاں پر ہو رہا ہے. اور ہر مہینے کے تیسرے اتوار کو صبح 11 بجے نکل کے صبح 11 بجے نارتھ ناظم آباد میں بھی ایک شادی ہال ہے، کیسا مینٹو کے نام سے غالباً، وہاں پہ یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی منعقد ہوا کرے گا. اس وقت جو میری گفتگو آج ہے لگ بھگ 1 گھنٹے کی ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور اس میں گفتگو کے 5 حصے ہوں گے. پہلا حصہ یہ ہے کہ اس خلافت، اس کا مفہوم کیا ہے، لغوی اعتبار سے لٹرل میننگ اس کے کیا ہے، اور اصطلاحی اعتبار سے کونوٹیشن کے طور پر جب یہ دین کی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی کیا بیان ہوئے. نمبر 2، ہم یہ سمجھیں گے خلافت کے نظام کا حاصل ہے اللہ کے عطا کردہ قانون کا نفاذ. تو ایک ہے اللہ کا قانون اور ایک ہے بندوں کا قانون، ان دونوں میں کیا تضاد کہہ لیجئے یا کیا موازنہ ہے، کیا ان کے ایٹریبیوٹس ہیں یا کریکٹرسٹکس ہیں، خصوصیات ہیں دونوں کی، تھوڑا سا اس پر ہم توجہ کریں گے انشاءاللہ. گفتگو کا تیسرا حصہ یہ ہوگا کہ اس نظام خلافت کی اور اس کے نفاذ کی اہمیت ہمارے دین میں کیا ہے. گفتگو کا چوتھا حصہ جو کہ عملی ہوگا انشاءاللہ، لیکن مختصر آج اس پر بات ہوگی، وہ یہ ہوگا کہ اس حوالے سے اب ہم سے تقاضے کیا ہیں. نظام خلافت کیا ہے وہ مختصراً بات آ جائے گی، اس کی اہمیت کیا ہے وہ بات ہم مختصراً سمجھ لیں گے، اب اس حوالے سے امت کے کرنے کا کام کیا ہے، وہ ذمہ داری کیا ہے، وہ تقاضے مختصراً آج ہمارے سامنے آئیں گے. اور گفتگو کا آخری حصہ وہ مختصر ہوگا کہ آئندہ، کیونکہ سال بھر 8 یا 10 لیکچرز امید ہے کہ ہم کر سکیں گے، تو آئندہ نشستوں کے موضوعات کیا ہوں گے اس کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اب آئیے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات کہ خلافت یا خلیفہ، اس کا مفہوم کیا ہے. ایک بہت ہی ضمنی سی بات ہے لیکن نازک مسئلہ ہے، آئیے پہلے اس کی وضاحت کر لیں. ہمارے معاشرے میں لفظ خلافت کو یا خلیفہ کو بہت مس یوز کیا جاتا ہے. چار دوستوں میں کوئی ایک زیادہ بولنے والا ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں اسے، خلیفہ گیری کر رہا ہے، خلیفہ بن رہا ہے. یہ اتنی پیاری اصطلاح تھی جو اللہ نے دی، اتنا پیارا منصب یا ذمہ داری ہے جو اللہ نے دی ہے، اور ہم اس کو مس یوز کرتے ہیں اپنے دوستوں کی محافل میں، رشتہ داروں کے اندر، یا بازاری زبان استعمال کرتے ہوئے اس کو مس کوٹ یا مس یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس سے احتیاط کرنی چاہیے. اب آئیے پازیٹو بات کی طرف. سب سے پہلی بات آج کی 5 باتوں میں سے وہ یہ ہے کہ خلافت کا مفہوم کیا ہے، یا لفظ خلیفہ اس کا مفہوم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بارہا اس کو قرآن حکیم استعمال فرمایا، کہیں آدم علیہ السلام کے ضمن میں فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے یہ فرمایا فرشتوں سے کہ میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یہی الفاظ کم و بیش اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ صاد آیت نمبر 26 میں داؤد علیہ السلام کے لیے استقبال فرمائے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم تمہیں زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں۔ تو یہ 10 بارہ قرآن حکیم نے استعمال کیا۔ لغوی اعتبار سے خلیفہ یہ خلف سے ہے، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، تو کسی کے پیچھے آنا، کسی کے قائم مقام ہونا، کسی کا نائب ہونا، کسی کا نمائندہ ہونا، اس کو ریپرزینٹ کرنا، یہ خلیفہ یا خلافت کے لغوی معنی ہے، ڈکشنری میننگ ہے۔ پیچھے آنا، قائم مقام ہونا، نمائندہ ہونا، نائب ہونا۔ اور یہ معنی بیان کے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی بہت مشہور ایک تالیف ہے المفردات القرآن کے نام سے، جو قرآن ایک ڈکشنری ہے کہ ایک ایک لفظ جو قرآن نے استعمال کیا تو عربی زبان میں اس وقت کے دور میں کن کن معانی میں وہ استعمال ہوتا تھا، وہ تو لغوی معانی ہوئے، پھر قرآن نے اس کو کیا معانی عطا کیا وہ بھی وہ بیان کرتے ہیں۔ تو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معانی بیان کیے خلیفہ یا خلافت کے، کہ پیچھے آنا، قائم مقام ہونا، نائب ہونا، نمائندہ ہونا۔ اور اسی کے مترادف کے طور پر، سننم کے طور پر، قرآن یا احادیث میں اکثر دو الفاظ اور بھی استعمال ہوتے ہیں، جہاں احادیث مبارکہ میں مسلمانوں کے ذمہ داروں یا ذمہ دار کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر احادیث میں، وہیں امام کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، وہیں امیر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تین بنیادی اصطلاحات ہیں جو مترادف ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ہم معانی ہیں، سننمز ہیں، خلافت، امارت اور امامت، اسی سے خلیفہ یا امیر یا امام۔ خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم معنی کے طور پر، مترادف کے طور پر، سننم کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، خلافت، امارت اور امامت۔ یہ تو ہوا لغوی معنی کے اعتبار سے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ظاہری بات ہے جب یہ دین کی اصطلاح بنتا ہے تو اس سے کیا مراد لیے جاتے ہیں۔ آئیے اسلاف میں سے دو آرا ہم جاننے کی کوشش کریں۔ امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اصطلاحی معنی ہیں دین کی حفاظت اور دنیا کی سیاست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرنا، دین کی حفاظت اور دنیا کی سیاست، معاملات اور انتظام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرنا، ان کی نمائندگی کرنا۔ اصلاً ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن اللہ نے اپنا پورا دین اپنے نبی کے ذریعے عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے چلے جانے کے بعد اب اس دین کی حفاظت، اس پر عمل، اس کا نفاذ، یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ اور اب خلافت کی ذمہ داری اجتماعی بھی ہے، وہ آگے میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی اتھارٹی ہیں اسلاف میں، وہ فرماتے ہیں کہ دین کی حفاظت اور دنیا کی سیاست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرنا۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام، اور اس بر صغیر کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ان کے محسن ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے گھرانے کے افراد جن کے ذریعے قرآن و سنت کی تعلیم اس خطے کے لوگوں تک پہنچی ہے۔ وہ فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ان امور کو، یعنی ان کاموں کو، معاملات کو عملاً قائم کرنا جن کے قائم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، بھیجے گئے تھے، ان تمام امور کو قائم کرنا جن کے نفاذ کے لیے، قائم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خلافت کا مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ اور ابھی ایک آیت ہم نے امام صاحب سے سنی نماز عشاء میں، سورہ الصف کی آیت نمبر 9، جس کا ذکر آگے بھی آئے گا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو بیان کیا گیا، ان کو کیوں بھیجا گیا رسول بنا کر، قرآن کیوں دیا گیا، دین حق، دین اسلام کیوں دیا گیا۔ وہ آیت سورہ صف کی آیت نمبر 9 بیان کرتی ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ یہ انقلابی مشن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر، کہ اللہ کی اس زمین پر اللہ کے عطا کردہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ اب خلافت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن امور کو قائم کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، ان امور کو قائم کرنا، یہ نیابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی کو اصطلاح میں، کونوٹیٹو میننگ میں خلافت کہا ہے اسلاف نے۔ اگلی بات یہ ہے کہ پہلے انبیاء پر اللہ کے دین کو پھیلانے کی پہنچانے کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی، اور وہی انبیاء خلیفہ بھی قرار پاتے تھے اللہ کے. اسی لیے پہلے ہی نبی آدم علیہ السلام ہیں، ان کو کہا خلیفہ ہم نے آپ کو بنایا. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں وہی قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یاد کرو جو تمہارے رب نے یہ فرما دیا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنے خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اللہ کی وہ نمائندگی پہلے دن سے ہی مطلوب تھی کہ زمین اللہ کی ہے، جا کر اسی کے احکامات پر عمل کرنا، اسی کے احکامات کو نافذ کرنا، اور یہ عمل پہلے دن سے شروع ہو گیا. پہلے ہی نبی وہ خلیفہ قرار پاتے ہیں. اور باقی انبیاء میں داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا گیا، جیسے کہ اشارہ ہوا سورہ صاد کی آیت نمبر 26 میں کہ داؤد علیہ السلام کو بھی فرمایا گیا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. تا آ کے یہاں تک کہ یہ سلسلہ نبوت کا مکمل ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب وہ وحی الہی کا دروازہ بند ہو گیا، وہ غیب کی خبروں کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا. اب ختم نبوت کے بعد وہ نبیوں والی ذمہ داری کا تسلسل امت کے کاندھوں پر آ گیا. حجت الوداع کا موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا اللہ کے نبی پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے امت کو ذمہ داری دی فلیبلغ الشاہد الغائب، اب جو تم میں سے یہاں موجود ہیں اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں. تو وہ اولاً ذمہ داری جو انبیاء پر فردن فردن تھی، ختم نبوت کے بعد اجتماعی طور پر کس پر آ گئی؟ امت پر آ گئی. اب سنیے کہ خلافت بھی اب اجتماعی طور پر ہے. پہلے جن نبیوں کو انفرادی طور پر خطاب کر کے کہا کہ ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا، اب اس امت کو اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر خطاب کر کے خلافت کے عطا کیے جانے کا اعلان فرماتے ہیں. چنانچہ اب خلافت کا معاملہ اجتماعی، اس کی ذمہ داری بھی اجتماعی ہے. قرآن کہتا ہے سورۃ النور آیت نمبر 55 میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اللہ ضرور زمین میں انہیں خلافت عطا فرمائے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ اللہ نے اس سے پچھلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی کہ اللہ کا نظام نافذ ہوگا، اللہ کا دین قائم ہوگا. اے ایمان والوں، تم میں سے یہ تم سے وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اللہ ضرور انہیں خلافت عطا فرمائے گا. تو اب ختم نبوت کے بعد ذمہ داری بھی اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی امت کے کاندھوں پر ہے، اور امت ہی ذمہ دار ہے اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کی. اس اعتبار سے اب خلافت بھی انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہے، امت کے کاندھوں پر اس کی ذمہ داری بھی اجتماعی ہے. یہ گفتگو کا پہلا حصہ تھا کہ مفہوم خلیفہ اور خلافت کا کیا ہے، اس کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم ہمارے سامنے آیا الحمدللہ. اب اگلا حصہ گفتگو کا یہ ہے کہ ایک ہے الہامی قانون، اللہ کا عطا کردہ قانون جو اب ہمارے عقیدے کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے پاس محفوظ حالت میں موجود ہے، اور ایک ہے انسانی عقل، انسانی قانون جو بیس کرتا ہے محض ہیومن انٹلیکٹ پر اور اسی کی ترجیحات کے اوپر، وہاں الہامی ہدایت کو دخل اندازی نہ ہو. یہی دو قوانین دنیا میں رائج رہے، یا تو اللہ کا ہوگا یا اللہ کے سوا ہوگا. جو اللہ کے سوا ہے کبھی قرآن اس کو کہتا ہے وہ شیطان کا ہے، کبھی قرآن وہ کہتا ہے کہ وہ طاغوت کا ہے، کبھی قرآن کہتا ہے وہ نفس کی خواہش کی پیروی ہے، نہ جانے کیا کچھ. لیکن ہوگا یا اللہ کا قانون اس کا نفاذ، یا اس کے برعکس کچھ ہوگا تو شیطان کی پیروی ہے، عقل کی پیروی ہے، خواہشات نفسانی کی پیروی ہے. اس اعتبار سے قرآن حکیم کے دو مقامات اولاً میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. ایک جہاں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ بار بار آتا ہے، اس واقعے کا بیان کئی آیات میں ہے. 550 سے زیادہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تفصیلات آئی ہیں قرآن میں، اس کی اور بھی وجوہات ہیں. دیکھیں ایک بات جو اس وقت ہماری گفتگو سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اکثر جب موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہے تو فرعون کا بھی ذکر آتا ہے، جو ایک سمبل ہے، جو ایک سمبل ہے انسانی عقل اور انسانی قانون پر مبنی نظام کو نافذ اور رائج کرنے کا. جیسے کہہ دیا جاتا ہے نا آج تو فرعونیت کا دور دورہ ہے، وہ ایک سمبل ہے. اور اکثر ان واقعات میں اس فرعون کا تذکرہ بار بار قرآن نے کیا. آئیے اس کے چند گوشوں پر توجہ ڈالیں اور توجہ کریں، جہاں سے یہ ملے گا کہ جب انسانی عقل اور انسانی خواہشات یا اس نفس کی پیروی کے نتیجے میں قانون سامنے آئے تو کیا کیا نظارے اس کے ہوتے ہیں. کبھی قرآن کہتا ہے سورہ نازعات کی 23 میں فقال انا ربکم الاعلی, فرعون نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یعنی انسان جب الہامی ہدایت کو چھوڑے تو تکبر کی سطح پر آ جائے کہ خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھے. کبھی وہ تنہا فرعون یہ دعوے کرتا تھا, آج پوری قوم ایک بیٹھ کے دعویٰ کرتی ہے وی آر دا سول سپریم پاور آن دی ارتھ, ہمارا قانون چلے گا, ہماری سویلائزیشن پریویل کرے گی, تم ہمارے 5,000 مارو گے ہم تمہارے 15,00,000 کو اپاہج کر دیں گے افغانستان کے اندر. خدائی کے دعوے. یہ فرعونیت آج بھی مل جائے گی. یہ ایک اس کا مظہر ہوا. اسی طرح عوام کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرنا. قرآن کہتا ہے فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا, جانوروں کی سطح پر وہ زندگی بسر کرتے تھے. آج مسلمان ممالک میں بھی حالت دیکھ لیں, آج مسلمان ممالک میں بھی حالت دیکھ لیں, 2 کروڑ پر آفت آ جائے باقیوں کو اپنے این آر او سے اور اس طرح کے دھندوں سے فرصت نہیں. عوام کیا ہے, جانور ہیں. ان کی گاڑیاں سڑک پر آ جائیں تو آدھا کراچی بلاک ہو جائے, ریڈ زون اور اس طرح کے سارے دھندے شروع ہو جائیں. عوام کیا ہے, جانوروں کی سطح پر ہے. یہ کبھی ایک فرعون نے بھی کیا, یہ آج کے دور میں بھی چیزیں نظر آ جائیں گی. کیوں, اللہ کی حاکمیت ایک طرف رہ گئی, اللہ کا قانون ایک طرف رہ گیا, تو نظر یہ دکھائی دے گی چیزیں. اسی طرح دولت وہ بینچ مارک بن جاتی ہے, معیار کسی کے بلند ہونے یا کمتر ہونے کا وہ دولت بن جاتی ہے. فرعون نے یہ کہا تھا سورہ زخرف کی آیت نمبر 51 میں ذکر آتا, یہ موسیٰ اس کی حیثیت کیا ہے, ماشاء اللہ ثم ماشاء, اس کو تو ہم نے پال پوس کے بڑا کیا, ہمارے پاس محلات ہیں, ہمارے پاس نہریں, ہمارے پاس دولت ہے, اس کی حیثیت کیا ہے. یہ اظہار بھی دکھائی دے گا جب ایک انسان الہامی ہدایت سے دور ہو تو وہ خدا بننے کی کوشش کرتا ہے, معاذ اللہ, یا خدائی کے دعوے کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اب کسی کو پرکھنے کی بنیاد اور بینچ مارک اور معیار وہ کردار اخلاق اور تقویٰ نہیں ہوا کرتا, وہ دولت ہوا کرتی ہے. اسی طرح جب الہامی ہدایت پر عمل درآمد نہ ہو اور انسان خدائی کے دعوے کرتا ہو یا اپنے قانون کو نافذ کرتا ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, قوموں کی قوموں کو اڑا دینا یا افراد کے افراد کو اڑا دینا, گروہوں کے گروہوں کو قتل کر دینا, کوئی مسئلہ ہی نہیں. فرعون نے کیا کیا تھا, قرآن کئی مرتبہ ذکر کرتا ہے نا, بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا. آج 15,00,000 اپاہج کی تعداد افغانستان میں اور اتنے ہی سے زیادہ ہلاکت ہے افغانستان کے اندر. عراق کی گلیوں کے اندر مسلمان کے خون سے زیادہ کوئی سستی شے میرے خیال سے نہیں ہو سکتی. دھندے آپ دیکھ لیجئے, ابو غریب کی جیل میں کیا ہوا, جیلوں میں, اور قندھار کی جیلوں کی تو شاید تفصیلات ہمیں زیادہ معلوم نہیں. گونتانا موے کے اندر کیا کچھ نہ ہو گیا کہ شاید درندوں کو بھی دیکھ کر شرم آ جاتی, وہ حیثیت ہے انسانوں کی. اسی طرح کچھ لوگوں کو خرید کر اپنی حکمرانی کو قائم کرنے کی کوشش کرنا, یہ بھی فرعون نے کیا. یہ قارون کون تھا, یہ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا, سورہ قصص کا 8 رکوع ہے, لیکن غداری کر گیا بنی اسرائیل کے خلاف اور فرعون کے دربار میں بڑا مقام اس کو حاصل ہو گیا. اسی طرح کی حرکتیں انگریز جاتے جاتے ہمارے کر گیا, اسی کے پروردہ آج بھی جاگیردار وڈیرے ظالم بیٹھے اور عوام کی ان کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں, ان کی اپنی جیلیں اپنی جاگیریں, وہ چاہے تو بندوں کو توڑ کر اپنی زمینیں بچائیں اور دوسروں کی زمینوں گھروں کو محلات کو مکانات کو برباد کر دیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو اس طرح کچھ لوگوں کو خرید کر ان کی حمایت حاصل کر کے یا کہیں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کر کے حکمرانی کو قائم کرنا, یہ فرعونیت کے مظاہر ہے. اور فرعونیت کیا ہے, رب کے حکم کے مقابلے میں انسانی عقل, رب کے قانون کے مقابلے میں ہیومن انٹلیکٹ کو سپیریئر قرار دینا اور اس کے مطابق عمل درآمد کرنے کی کوشش کرنا. اسی طرح اس کا ایک اور مظہر کیا ہے کہ دلیل کا جواب دلیل سے نہ دیا جائے, چاہے دلیل کتنی واضح کیوں نہ ہو. یہ تفسیر سورہ شعراء آیت نمبر 49 میں بھی اور کئی مقامات پر مشہور بات ہے. جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا, اور موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا جادوگر سمجھ گئی حق ہے, تو جادوگر ایمان لے آئے کس پر, اللہ رب العالمین پر. فرعون نے کیا کہا, میں تمہیں قتل کر دوں گا. حالانکہ تھوڑی دیر پہلے اس واقعے کا اگر ہمیں علم ہے, سب کو معلوم ہے, تھوڑی دیر پہلے فرعون کیا کہتا تھا, بھائی تم جیتو گے تو تمہارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے, میں تمہاری تجوریاں بھر دوں گا, تمہارا مقام میں بلند ہوگا ہماری نگاہوں میں. کہاں فرعون یہ کہہ رہا تھا, اور جب ان کو سمجھ میں آ گئی یہ بات تو فرعون کہتا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا. آج کے بھی ظالم اور جابر دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیتے, بلکہ دلیل کا جواب دھونس بدماشی قتل و غارت گری سے دیتے ہیں، غائب کرا دیتے ہیں. عام سی بات ہے پاکستان میں بھی اور سعودی عرب میں بھی، سو کالڈ مسلم حکمران ہمارے، عام سی بات. دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیتے بلکہ تشدد سے دیا کرتے ہیں. یہ چند مظاہر ہیں، ورنہ تو پوری گفتگو اسی پہ طویل ہو جائے گی. یہ فرعونیت کے مظاہر ہیں، جب الہامی قانون نافذ نہ ہو اور اس کے مقابلے میں انسان اپنی خواہشات پر عمل کر رہا ہو اور اس عقل انسانی کی بنیاد پر کوئی قانون نافذ ہو، تو یہ کچھ نظارے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. ایک اور واقعہ جو سات مرتبہ قرآن حکیم میں آتا ہے، آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کے حوالے سے گفتگو کا معاملہ بارہا آیا قرآن حکیم میں. آئیے وہاں سے بھی چند پہلو لیں. شیطان کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ فرعون کا بھی بارہا لا گیا، اس لیے کہ جب بندہ اللہ کی آیات، اللہ کے عطا کردہ قانون کو چھوڑے گا تو لازمن شیطان ہی اس کے پیچھے لگے گا اور وہ شیطان ہی کا پیروکار بن جائے گا. قرآن کہتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 میں، 175، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی مثال دی، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک واقعہ بیان کیجئے. اس شخص کا جس کو ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی، وہ ان سے ہٹ گیا، چھوڑ دیا. پھر کیا ہوا؟ جب آیات الہی کو چھوڑا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا. کب لگا؟ جب آیات الہی کو چھوڑا. یہی مثال ایک اور جگہ قرآن میں، سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے، یاد سے ہٹتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو یا تو اللہ کا قانون راضی نافذ ہوگا، اس پر عمل ہوگا، یا پھر کس کی پیروی ہو رہی ہوگی؟ شیطان کی. اب آئیے اس کے کچھ مظاہر کو سمجھ لیں. اس کا مینیفیسٹو کیا ہے؟ اگر اللہ کا قانون نہیں ہے اور شیطان کا ہوگا تو اس کے مظاہر کیا ہوں گے، اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہوں گے، اس کا مینیفیسٹو کیا ہوگا، جس کو دیکھ کر انداز ہو جائے کہ یہ شیطنت چل رہی ہے، یہ رحمانیت نہیں جاری ہے، یہ رحمانیت جاری نہیں بلکہ شیطنت جاری ہے، اس کی پیروی ہو رہی. مثال کے طور پر ہم سب کو معلوم ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا شیطان کو کہ سجدہ کر، تو اس نے کیا کیا؟ صاف انکار کر ڈالا. تو شیطنت کیا ہے؟ رب کے حکم کا انکار. اور اگر اللہ کا قانون نافذ نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رب کے حکم کا انکار. وہ رب کو نہ ماننے والا کافر بھی کر سکتا ہے، کر رہا ہے، اور وہ رب کو ماننے والا مسلمان بھی کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. اسی طرح اس شیطان کے واقعے میں ہمیں تکبر بھی دکھائی دیتا ہے. میں کیوں سجدہ کروں؟ مجھے پیدا کیا آگ سے، اس کو پیدا کیا مٹی سے. آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے پڑی رہ جاتی. میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا، میں اعلیٰ ہو کر اس کو سجدہ کاہے کو کروں؟ تکبر. لیکن تکبر کہاں؟ رب کا واضح حکم موجود ہے، نہیں 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 یہ صحیح نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں صحیح. جس میں انا، سیلف پروجیکشن، یہ تو آج کا فتنہ ہے. یہ تکبر، یہ رب کے مقابلے میں بغاوت ہے. اس قدر سخت بات ہے. یہ اللہ تعالی کا قول ہے، حدیث قدسی ہے ابو داؤد شریف میں، یہ تکبر میری چادر ہے اور جو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو برباد کر کے چھوڑوں گا. آج تکبر کیا ہے؟ بلکہ حدیث سے پوچھئے، ترمذی کی روایت، بطر الحق، حق کو رد کر دینا، جھٹلا دینا. آج کتاب بھی ہمارے پاس، سنت رسول بھی ہمارے پاس، غیروں کی کیا بات کریں. لیکن کیا ہمارے حکمرانوں سے لے کر ہمارے عوام الناس تک اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہماری پرائیورٹی ہے؟ یہ اندازہ کر لیجئے کیا ہے. یہی تو تکبر ہے. اس کی نہیں مانیں گے، جو ہمارا دل کہے گا وہ مانیں گے. اسی طرح اپنی انٹلیکٹ کو الٹیمیٹ اور سپیریئر سمجھنا. شیطان نے بڑی زبردست لاجک لڑائی وہاں پر. اپیرنٹلی لاجک بڑی دلچسپ ہے اور بڑی اٹریکٹو بھی ہے. بھائی میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے. آگ اوپر جاتی ہے نا، وہ اعلیٰ ہے، مٹی نیچے پڑی رہ جاتی ہے، وہ ادنا ہے. میں اعلیٰ، یہ ادنا. عقل کا استعمال کیا. اور آج کا دور بھی لاجک کے استعمال کا دور ہے. وی شوڈ بی لاجیکل. ہی اسپیکس سو لاجیکلی، ہی از اے لٹریٹ مولوی، ہے نا. آج کل وہ دین پر بات کرنے والا زیادہ امپریسو سمجھا جاتا ہے جو لاجیکل باتیں زیادہ کرے. لاجک کی جورسڈکشن ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مقرر کردہ حدود کے اندر ہے تو قابل قبول ہے، ورنہ اللہ کا واضح حکم اس کے سامنے لوجک کا استعمال کر رہا ہے، شیطان اپنی جوریزیشن سے باہر جا رہا ہے، مر گیا، بڑا عبادت گزار تھا، ایک سجدہ نہیں کیا مرا گیا۔ تو یہ اپنی ہیومن انٹلیکٹ کو الٹیمیٹ یا سپیریئر سمجھنا، یہ بھی اس شیطنت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے ہو گیا، یعنی اس نے کفر پر جانا پسند کر لیا۔ ممکن ہے مسلم معاشروں میں اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی تعلیم کے مقابلے میں اللہ کے باغیوں کے نظام کو، اذن کو، سسٹم کو زیادہ ترجیح دیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ مسلم معاشروں میں رہنے والے ممکن ہیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کے باغیوں یعنی کافروں کے نظام کو، اذن کو، سسٹمز کو زیادہ ترجیح دیں۔ تو یہ کفر کو ہی پسند کرنا ہے، کیونکہ شیطان بھی کافر ہو گیا تھا۔ اسی طرح سیدھے راستے سے روکنا یہ شیطان کا منصوبہ اور ایجنڈا ہے۔ سورہ آراف آئے 16 میں اور 17 میں اس کی تفصیل ہے۔ لا قعدن لہم صراطک المستقیم، شیطان نے کہا تھا اللہ میں تیرے ان بندوں کے خلاف تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ کوئی تو وجہ ہے، جب ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو کیا، معاف کیجئے گا، قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں، پہلے کیا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان، کو برا کام کر رہے تھے کیا؟ تو شیطان کے متعلق کیوں پناہ میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سیدھا راستہ قرآن ہے، حدیث ترمذی کی وہو الصراط المستقیم، اور یہی شیطان ڈیرے ڈالے گا۔ تو شیطنت کا ایک مظہر یا ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرنا۔ اب کیا میں امریکہ کی بات کروں اور برطانیہ کی بات کروں اور فرانس کی بات کروں، مسلم حکمران کیا کر رہے ہیں آج؟ ہمارے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے آرٹیکل 35-36 میں، یہاں کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی اسلامی تعلیمات کے حصول کا بندوبست کرے، اور یہاں کی حکومت کی ذمہ داری کہ وہ ماحول فراہم کرے جہاں اس عوام کو اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنا ممکن ہو سکے۔ یہ لکھا ہوا آرٹیکل 35-36 میں، دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہمارے وزراء اور کبرا آگے کیا کہتے ہیں؟ ہمارا حق ہے کرپشن کرنا، تو ہمارا حق ہے کرپشن کرنا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال سیدھے راستے سے روکنے والی بات، شاہ فیصل مسجد بند کر دی گئی، جب ایک غیر مسلم وزیر اعظم آتا ہے برطانیہ سے، نہ اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی اس کے آنے کے موقع پر، کیا ہے آخری؟ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوتے رہے، کیا ہے آخری؟ کچھ شیطان کی حرکتوں کو تلاش کرنے کے لیے امریکہ اور برطانیہ جانے کی ضرورت ہے؟ سیدھے راستے پر بیٹھے گا اور روکنے کی کوشش کرے گا۔ اور سورہ آراف کی آیت 17 میں ہے، وہ فحاشی اور یعنی کو پروموٹ کرے گا، وہ فحاشی اور یعنی کو پروموٹ کرے گا۔ آج ہمارا میڈیا جو گورنمنٹ کی پرمیشن کے بغیر تو نہیں چل سکتا، اچھا وہ خیر کی باتوں کو پروموٹ کر رہا ہے، وہ تقوی کی باتوں کو پروموٹ کر رہا ہے، فحاشی اور یعنی کو پروموٹ کر رہا ہے۔ وہ کچھ عرصے کے لیے بند تو کر دیا اس کو، فیس بک کو اور گوگلز اور یوٹیوب وغیرہ کو بھی، لیکن ایک بھی گندگی پر اپنی سائٹ بند ہوئی؟ جب وہ سب کچھ بند ہو سکتا ہے تو گندگی بند کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن نہیں۔ یہ دوسرے مقام سے ابلیس اور آدم علیہ السلام کی جو واقعات آئے ہیں، چند باتیں اخذ ہو کر ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جب اللہ کا حکم نافذ نہیں ہوتا تو شیطان کا ہوگا، تو کیسے پتا چلے گا؟ اس کے ایٹریبیوٹس ہمارے سامنے، اس کی یہ خصوصیات ہمارے سامنے ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ابلیسی نظام یا اس کے کچھ گوشے ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے نظام کے اندر نافذ ہیں۔ اسی طرح اگر بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں تو کیا ہونا چاہیے، وہ بھی آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں مل جاتا ہے۔ اللہ نے کیا تمہیں پوزیشن دے کر بھیجی؟ خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ کہاں بھیجا ہے؟ پوری زمین تمہارا جورسڈکشن ہے۔ کیا دے کے بھیجا ہے؟ اللہ نے ایک منصب دے کے بھیجا، خلیفہ بنا کر، نمائندے ہو تم اللہ کے۔ ویل ایکوپڈ کر کے بھیجا. سورہ البقرہ کے پانچویں رکوع میں تفصیل ہے اور وہاں پر یہ بتا دی، چوتھے رکوع میں تفصیل ہے، وہاں یہ بتا دیا گیا کہ وعلم آدم الاسماء کلہا، یہ زمین کے ریسورسز کا علم بھی دے دیا گیا، اس کو بھی ایکسپلور کر لینا. ساتھ ہی کہہ دیا کہ الٹیمیٹ نالج کون سی، اصل علم کون سا ہے، آیت نمبر 38 سورہ البقرہ کی، فرمایا کہ فاما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے اس کے تابع ہو جائیں گے، لا ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. سپریم اتھارٹی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، تم اس کے خلیفہ، اس کے نمائندے ہو، تمہارا نہیں، حکم اس کا چلے گا، کامیابی اسی میں ہے، اس کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر عمل کر لو تو خوف اور غم سے نجات مل جائے گی. ایک انگریز مفکر کہتا ہے کہ ہم نے ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا، پرندے اڑتے نا اوپر، ہم نے بھی اڑنا سیکھ لیا، جہاز بنا لیا، پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے. ہم نے مچھلیوں کی طرح تیرنا بھی سیکھ لیا سمندر میں جا کے، آپ دوزے ہم نے بنا لی، بہت کچھ ہم نے بنا لیا، لیکن زمین پر انسان بن کر کیسے رہیں ہم سمجھ نہیں سکے، سیکھ نہ سکے. 100 برس پہلے جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس تھی اور آج جو ہے، کوئی موازنہ ممکن ہے؟ نہیں. 100 برس پہلے جو مسائل تھے اور آج جو ہے، موازنہ ممکن ہے؟ گڑبڑ گئے. اگر آج ٹیکنالوجی بڑھ گئی، ایکسپلوژن آف نالج ہو چکا ہے سو کالڈ، تو مسائل بڑھنے چاہیے تھے، کم ہونے چاہیے تھے؟ کیوں بڑھنے؟ کہاں لیکنگ ہے؟ وہ الہامی ہدایت پر عمل نہیں. البقرہ 38، وہ ڈیوائن کانسٹیٹیوشن آئے گا تمہارے پاس، وہ ہدایت آئے گی اللہ کی طرف سے، اس کی پیروی ہوگی تو خوف اور غم سے نجات ملے گی، اور اگر اس کی پیروی نہیں ہوگی تو خوف بھی ہوگا جو کہ ہے، غم بھی ہوگا جو کہ آج ہمارے سامنے ہے. حاصل کلام، یہ گفتگو کا دوسرا حصہ تھا جس میں یہ گفتگو ہمارے سامنے آئی، فرعون کے واقعے کے نتیجے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات بیان ہوتی، یا ابلیس کی ابلیسیت اور اس کے مظاہر کے نتیجے میں جو بارہا قرآن حکیم میں بیان ہوا، یا آدم علیہ السلام ہی کے واقعے کے زمن میں کہ ابلیسیت اور فرعونیت کے مظاہر کیا ہوں گے، اور اللہ کی ہدایت پر عمل ہوگا تو اس کے مظاہر کیا ہوں گے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے. اس موازنے کے بعد اب آئیے گفتگو کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس خلافت کے نظام، یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کی نمائندگی ہو، یہاں کے معاملات، دین کے امور بھی، دنیا کی سیاست بھی، جیسے کہ تفصیل پہلے آئی، یہاں کے کل معاملات اللہ کی عطا کردہ ہدایت کے مطابق طے ہوں. آئیے اس کی اہمیت کو چند آیات اور چند اقوال کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں. قرآن اس پر بہت زور دیتا ہے. یہ تو تصور ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین نافذ بھی ہونا چاہیے. ہمیں وہ تو یاد ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وہ بھی عظیم اکثریت کو جمعے کی 2 رکعت یاد ہے. بمشکل ہماری 5% آبادی 5 وقت کی نماز ادا کرتی، بمشکل 5 وقت کی نماز کی بات کر رہا ہوں، وقت میں اور جماعت کے ساتھ مردوں کے لیے. تو اقیم الصلاۃ ہی بھولے ہوئے، اقیم الدین کسے یاد ہے کہ دین کو قائم کرو، دین کو نافذ کرو، وہ بھی اللہ کا حکم ہے. سورہ الشورا آیت نمبر 13 میں اللہ نے حکم دیا، اقیم الدین، دین کو قائم کرو، دین کو نافذ کرو. آئیے چند اور مقامات سے اس کی اہمیت کو جانیں. مثلا قرآن یہ بتاتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں تمام رسولوں کے بھیجے جانے کے مقصد، وہ مقصد کیا تھا؟ قرآن نے کہا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے رسولوں کو بھیجا، ہم نے موزاد ان کو عطا فرمائے، ہم نے کتاب ان کو عطا فرمائی، شریعت کی میزان ان کو عطا فرمائی، کہے کے لیے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت عدل پر قائم ہو جائے. کب قائم ہو سکتی ہے؟ جب العادل اللہ کا نام ہے، اس کا حکم نافذ ہوگا تبھی زمین پر عادل ہو سکتا ہے، اس سے کمتر پر ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا، اللہ کو معلوم ہے کہ دونوں کے مسائل کیا ہیں. مردوں کے ہاتھوں میں نظام دیں، وہ عورتوں کا ایکسپلائٹ کریں گے، سیدھی سی بات ہے. عورتوں کے ہاتھوں میں نظام دیں، وہ مردوں کو ایکسپلائٹ کریں گے، اندازہ ہی نہیں ان کو ان کے سینٹیمنٹس کا، جذبات کا. لیکن اللہ دونوں کا خالق ہے، اللہ جو حکم دے گا اس کے مطابق عدل آ سکتا ہے. اس عدل کا نفاذ، یہ تمام رسولوں کا مقصد تھا اس زمین پر. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کیا تھا، یعنی کیوں آپ کا رسول بنا کر بھیجا گیا؟ ہم نے آیت سنی سورہ صف آیت نمبر 9، بلکہ 3 مرتبہ وہ بات آتی ہے قرآن میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، پھر سورہ فتح کی آیت نمبر 28 اور پھر سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت قرآن دے کر، وہ دین الحق مکمل نظام زندگی دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام پر سسٹم آف لائف پر غالب کر دیں. وہ تو تبھی ہوگا جب اللہ کا حکم نافذ ہو. خلافت کو سمجھ رہے، اہمیت سمجھ رہے، کچھ قرآن آیات کی روشنی میں ذہن میں رکھیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اگر اللہ کا حکم نافذ نہیں تو یہ تو کفر ہے، یہ فسق یعنی گناہ ہے، اور یہ ظلم یعنی شرک ہے. اگر اللہ کا حکم نافذ نہیں، جس کا نام نظام خلافت کا قیام، تو یہ کفر ہے، فسق ہے، ظلم یعنی شرک ہے. قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 44, 45, 47 میں من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کفر کر رہے ہیں، وہی تو ظلم کر رہے ہیں. اور ظلم قرآن میں شرک کے لیے بھی آتا ہے، سورہ لقمان کی آیت 13 میں شرک کے لیے آیا. اور وہی لوگ تو فسق کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں. تو اگر اللہ کا حکم نافذ نہیں، جس کا مطلب ہے خلافت کے نظام کا قیام، اگر یہ نافذ نہیں تو یہ عملاً کفر ہو رہا ہے، یہ ظلم یعنی شرک ہو رہا ہے، یہ فسق یعنی نافرمانی ہو رہی. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 68 میں 68 میں اہل کتاب سے خطاب ہے، فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تم اسے قائم نہ کرو جو تورات اور انجیل میں ہے، اور جو کچھ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا، جب تک یہ قائم اور نافذ نہیں کرتے تمہاری کوئی حیثیت نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ آج تورات اور انجیل اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں، اب واحد محفوظ کتاب قرآن حکیم. تو گویا اگر قرآن کے ماننے والے قرآن کے احکامات کا نفاذ نہیں کرتے تو اللہ کی نگاہوں میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور قرآن نے قتال کا مقصد بھی بیان کیا، سورہ انفال آیت نمبر 39 میں وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. جنگ کرو ان کے خلاف جب اس کے وسائل ہیں، جب اس کا موقع ہے. مقصد کیا ہے جنگ کا؟ جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. فتنہ وہ حالات جن میں اللہ کی بندگی ممکن نہ ہو مکمل طور پر. تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جنگ کرو. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ یہاں تک کہ دین نظام زندگی پورے کا پورا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جائے. یہ بہرحال چند مقامات ہیں قرآن حکیم کے جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے احکامات کے نفاذ کے بغیر بات بنتی نہیں ہے. اور یہ تقاضا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اللہ کا دین نافذ ہو، جسے نظام خلافت کہا جاتا ہے. آج ہمارے ساتھیوں کے لیے بھی ایک ذرا اضافی بات ہوگی، نئی بات ہوگی شاید، کہ فقہا اس کو کس طور پر بیان کرتے ہیں. میں تو آپ کے سامنے احادیث زیادہ پیش نہیں کی، آیات ہی آیات، آیات ہی آیات، لیکن بہرحال فقہ ایک پوری سائنس ہے. کیا اخذ ہوا قرآن سے، کیا اخذ ہوا حدیث سے، کیا اس کا نتیجہ کنکلوژن ہے، یہ فقہ ہے. فقہ میں اس کو فقہا کس طرح بیان کرتے ہیں، علماء کی کتابوں میں جائیں گے تو وہاں وہ اس کو کس طور پر بیان کرتے ہیں. وہاں وہ اقامت دین نہیں کہتے، وہاں وہ تکبیر رب نہیں کہتے، وہاں وہ اظہار دین علی کل ہی نہیں کہتے، وہاں وہ کہتے ہیں نصب امامت. امامت خلافت سیم اصطلاحات ہے نا، پڑھی تھی ہم نے، اور امارت. تو نصب امامت کہتے ہیں یا نصب خلافت کہتے ہیں، امام کو نصب کر دینا، ہو تمہارا کوئی امیر، ہو تمہارا کوئی خلیفہ، اور وہ نظام چلا رہا ہو اللہ کے حکم کے مطابق. وہاں اصطلاح فقہا کے ہاں نصب امامت یا نصب خلافت، نصب کرنا اردو میں ہم سمجھتے ہیں. یا وہاں پر ایک اصول ہے جو بڑا پیارا ہے، جس سے بات دو چار کی طرح واضح ہو جاتی ہے. علماء اصول یہ بیان کرتے ہیں کہ مقدمت الواجبی واجبتن، کسی واجب یعنی لازم شے کے لیے جو شے پہلے ضروری ہے وہ بھی واجب ہو جاتی ہے. نماز ادا کرتے ہیں نا، لیکن وضو کے بغیر، تو پھر وضو بھی کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا. ویسے شرط کہتے ہیں، نماز کے لیے شرط ہے طہارت کا معاملہ، وہ اصطلاحات کا فرق ہے. تو وضو کے بغیر نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ پاکیزگی کے بغیر نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے نہیں، تو نماز ادا کرنا فرض ہے لیکن پاکیزگی بھی فرض ہو جائے گی پہلے حاصل کرنا، ٹھیک؟ تو مقدمت الواجب، کسی واجب کی ادائیگی سے پہلے جو شے ہے وہ بھی واجب ہوتی ہے، وہ بھی لازم ہوتی ہے، صحیح؟ اب اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سود کے نظام کو ختم کرو، تو کیا اقتدار اور اختیار کے بغیر وہ ختم ہو سکتا ہے؟ آپ اور میں پی ایل ایس اکاؤنٹ نہیں کھولیں گے، بہت اچھے لوگ ہوں گے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، لیکن کیا نظام اگر موجود نہ ہو تو جڑ سے اکھڑ سکتا ہے سود کا نظام؟ نہیں. اگر اقتدار اور اختیار صالحین کے ہاتھ میں نہ ہو، اللہ کا حکم نافذ کرنے والوں کے ہاتھ میں نہ ہو، تو یہ ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. قرآن سزاؤں کا نظام دیتا ہے، چور کی سزا ہے، قاتل کی سزا ہے، زانی کی سزا ہے، کیسے نافذ کریں گے؟ تو چور کی سزا حکم ہے اللہ کا، اس حکم پر عمل کے لیے اختیار اور اقتدار کا موجود ہونا شرط ہے، وہ بھی فرض ہو جائے گا، وہ بھی لازم ہو جائے گا. یہ بات سمجھ آ رہی؟ شاید تنظیم کے رفقاء کے لیے یہ بات شاید نہیں ہو، لیکن بات دو دو چار کی طرح سے. اسی طرح معیشت کے معاملات میں یہ حلال اور یہ حرام ہے، تو حرام کو روکا جائے گا. بھئی امر بالمعروف نہیں انل منکر کس شے کا نام ہے؟ نیکی کا حکم تو بدی سے روکو کس شے کا نام؟ اب سود جاری ہے تو روکو اس کو، میں اور آپ تو نہیں روک سکتے، تو نظام قائم ہوگا تو روک سکو گے نا، اختیار اقتدار صالحین کے ہاتھوں میں ہوگا تو روک سکو گے. یہ روکنا بھی فرض، اور اس روکنے کی جو شرط ضروری ہے نظام کا قیام، اقتدار کا صالحین کے ہاتھوں میں ہونا، وہ بھی فرض ہو جائے گا، تو نظام خلافت کا قیام بھی اس اعتبار سے فرض قرار پاتا ہے. مقدمت الواجبی واجبتن، کسی واجب یا لازم کی ادائیگی کے لیے جو پہلے شرط ضروری ہے اس شرط کو پورا کرنا بھی فرض ہے اور واجب ہے. یہ بھی فرائض کے جسم میں شامل، اور ابھی آخر میں اس کروں گا، یہ سب سے بڑا فرض ہے ہمارے اوپر. اور ایک اور عجیب بات آپ کے علم میں آئے گی، فرض عین ہے ہمارے اوپر، اور وہ یہ کتاب میرے سامنے، میں اسی لیے ساتھ لے کر آئے کہ اگر آپ کو دلیل چاہیے تو میں اس میں سے نکال کے دکھاؤں آپ کو انشاءاللہ. اب آئیے آگے چلیں. اسی زمن میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا قول ہے، ایک خاص مکتب فکر ہمارے انہیں بھی کوٹ کرتا ہے، ان کو بھی سننا چاہیے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ لوگوں کے اجتماعی معاملات کے لیے ولایت کا ہونا، ایک والی ہو تمہارا، خلیفہ امیر ہو، نافذ کر رہا ہو، لوگوں کے اجتماعی معاملات کے لیے ولایت دین اسلام میں ایک عظیم فریضہ ہے، بلکہ دین و دنیا کا قیام اس کے بغیر ممکن ہی نہیں. اگر تمہارا کوئی اوپر امیر اور خلیفہ نہیں، اگر تمہارے اوپر خلافت کا نظام قائم نہیں، تو تمہارے لیے دین و دنیا کا قیام بھی ممکن نہیں ہو سکتا. یہ ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس بات کو بیان کیا. پھر نظام خلافت کے قیام کی ایک اور اہمیت کو سمجھیے. آج کیا ہے، مدرسے بھی ہمیں بنانے پڑ رہے ہیں نا، حفظ کے مدرسے ہم مسلمان بنائیں، اور جناب کیا ہے وہ انہوں نے ناموس رسالت پر حملہ کر دیا تو ہم جا کے مظاہرے ہم لوگ کریں، ہینڈ بلنگ ہم لوگ کریں، تقریریں ہم لوگ جا کر کریں، ایسے ہی ہے نا جی. کہ صحابہ کی شان میں گستاخی تو اس کے لیے کچھ لوگ نعرے لے کے کھڑے ہو جائے، ان کو مظاہرہ کرنا پڑ رہا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ آج وہ امت کی مرکزیت موجود نہیں ہے. کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہے تو کچھ لوگ وہاں جا کے قتال کر رہے ہیں، افغانستان کا معاملہ ہو کچھ لوگ وہاں پہ جا کے قتال کر رہے ہیں، کچھ چیچنیا پہنچا ہوا ہے. یہ انفرادی طور پر کچھ گروپس کی شکل میں کام ہو رہا ہے، مرکزیت کہاں ہے؟ ہے ہی نہیں. اس لیے کہ اس امت کو مرکز بنانے والی شے اور جوڑنے والی شے وہ نظام خلافت ہی نہ رہا، جبکہ وہ نظام خلافت تھا. آئندہ مہینے اس پر بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. خلفائے راشدین کا دور، تو اگر کوئی زکات نہ دینے والا کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ وقت کا خلیفہ کرتا ہے، وہ خلافت کے تحت کام ہو رہا ہے. اگر خوارج کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت علی کو خدا ماننے شروع کر دیتے معاذ اللہ، تو ان کو سزا دینے والے خود کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی. مہمات بھیج رہی، خلافت بھیج رہی ہے، مبلغین بھیج رہے، خلافت کا نظام موجود ہے، سسٹم موجود ہے، مبلغین جا رہے ہیں اس کے اندر. یہ برکات ہیں اس کی. جب وہ مرکزیت ہوگی تو بھرپور طور پر امت کے مشترکہ مجموعی وسائل مختلف امور کو انجام دینے کے لیے استعمال ہوتے رہیں گے. آج مسجد کا نظام آپ نے ہم نے چلانا پڑتا، ہم کیوں چلائیں بھائی؟ نظام خلافت کا کام ہے. سیدنا عمر فاروق کے دور میں تو یہی تھا، وظائف بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وظائف مقرر تھے ائمہ کے، مؤذنین کے اور دیگر لوگوں کے، خطبہ کے، مبلغین کے، اساتذہ کے، وہ پورا خلافت کا نظام انٹیکٹ تھا. یہ سارے امور بتمام و کمال صحیح طور پر ادا ہو رہے تھے. یہ بھی اتنے سارے کاموں میں آج امت جو لگی ہوئی ہے، خیر کے کام، بہت اچھے کام ہیں، لیکن کیا مسئلہ ہے؟ وہ مجتمع قوت، اجتماعی قوت، اجتماعی ریسورسز امت کے ان کاموں میں نہیں لگ پا رہے، تو خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آ رہا. خاطر خواہ نتائج دنیا میں بھی سامنے آتے ہیں. کب؟ جب وہ نظام خلافت قائم ہو تو ان تمام امور کو بتمام و کمال حسن خوبی کے ساتھ انجام دینا ممکن ہو سکتا ہے. یہ گفتگو کا تیسرا حصہ تھا کہ نظام خلافت کے حوالے سے اہمیت کیا ہے، چند آیات کا حوالہ آیا، فقہا کا اصول سامنے آ گیا، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی ہمارے سامنے آ گئی. آخری چوتھی بات یہ ہے کہ اب تقاضے اس اعتبار سے کیا ہیں. اشارہ تو کچھ ہو چکا، آئندہ نشستوں میں تفصیلات اور بھی آئیں گی، لیکن تقاضا اگر ایک جملے میں کہا جائے، اس وقت معروف اعظم، اعظم دا بیسٹ، بڑا، دا گریٹ، دا گریٹسٹ رادر، سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ نظام خلافت کا قیام. سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ نظام باطل کا خاتمہ. یہ کس کا فریضہ؟ امت کا فریضہ ہے. امت نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 110، قرآن نے کہا امت کے متعلق سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی پر. تو نیکی کا حکم دینا ہمارا فرض، بدی سے روکنا ہماری ذمہ داری، پوری امت کی. لیکن جو جتنا صاحب علم اس کی اتنی زیادہ، جو جتنا صاحب اختیار اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہے، لیکن ہے پوری امت پر یہ فریضہ جو عائد ہوتا ہے. لیکن اعظم ترین معروف کیا ہے؟ جس کے بغیر بتمام و کمال شریعت کے احکامات پر عمل نہیں ہو سکتا. اقامت صلات کا معاملہ، ایتاء زکات کا معاملہ، معروف کے حکم کی بات اور منکر کے حکم کی بات، یعنی منکر کو روکنا اور معروف کا حکم دینا، یہ جو اجتماعی ذمہ داریاں ہیں، اس میں پورا دین آ جاتا ہے. اس میں عدالت کا نظام بھی آئے گا، اس میں معیشت کا نظام بھی آئے گا، اس میں سیاست کے امور بھی آئیں گے، اس میں معاشرت کے معاملات بھی آئیں گے، حلال حرام کی تمیزیں بھی آ جائیں گی، نماز کے نظام کی تفصیلات بھی آ جائیں گی، زکوٰۃ کے نظام کی تفصیلات بھی آ جائیں گی. اور یہ تنہا اکیلے اکیلے انفرادی طور پر تو کچھ ہو جائے گا، لیکن جب تک وہ اوپر نظام خلافت قائم نہ ہو، بتمام و کمال ان معروف پر، ان احکامات پر عمل ممکن نہیں ہو سکتا. اور بتمام و کمال ہی اسلام پر عمل کا مطالبہ ہے اللہ کا. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جا. وہ آپ کی میری ذات سے شروع ہوتا ہے، آپ کے اور میرے عقیدے اور اعمال سے شروع ہو کر نظام ریاست تک جاتا ہے. اس سب پر عمل کا مطالبہ، اور اس سب کے ٹاپ پر اگر نظام خلافت نہ ہو تو اس پورے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہو سکتا. اس لیے سب سے بڑا معروف، جس کے حکم دینے یا جس کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، وہ ہمارے لیے فرض قرار دیا گیا، وہ نظام خلافت کا قیام. اسی طرح اگر باطل کا نظام ہو، جیسے کہ آج ہمارے ہے، جو کسی نے کہا کہ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. آج ہمارے دین کا تصور ہی محدود ہو گیا. اقامت صلات کوئی شبد سب لوگوں نے، وہ بھی مسجد میں نماز کی ادائیگی گی. اقامت صلات صرف یہ قرآن اکیڈمی کی مسجد میں کسی کی امامت کر لینا نہیں، بلکہ وقت کا حکمران جمعہ پڑھائے اور جمعہ کا خطبہ دے، عید کی نماز پڑھائے، عید کا خطبہ دے، یہ ہے اقامت صلات. اور جہاں جہاں اس کے ریپرزینٹیٹوز ہیں شہر کے اندر، علاقوں کے اندر، صوبوں کے اندر، وہ جمعہ پڑھائیں. ہم فوراً کیا کہیں گے؟ تو اس قابل نہیں. اگر وہ اس قابل نہیں تو ہمارے حکمران کیوں ہیں؟ اس کی بھی تو کوئی صفات ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ وہ آئندہ نشست میں آئے گی بات انشاءاللہ. یہ ہے اقامت صلات. گورنر ہے تو وہ پڑھائے گا، چیف منسٹر وہ پڑھائے گا، مولوی کیوں پڑھا رہا ہے؟ خلیفہ ہے وہ پڑھائے گا جمعے کی نماز. اہل تشیعوں نے وہ کچھ کر کے دکھایا، کروڑہ کروڑ اختلاف اپنی جگہ پر ہیں. تہران میں 20 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے جمعے کا، یہ شان ہے جمعے کی. یہ تھوڑی 200-400 لوگ جمع ہو گئے، جمعہ ہو گیا. یہ ہے اقامت صلات. کہاں ہے وہ آج؟ آج کا ہمارا حکمران اس قابل ہے؟ نہیں. یہی جواب دیں گے نا، نہیں، تو وہ حکمران بننے کا قابل بھی نہیں. قرآن نے کیا ذمہ داری قرار دی ان کی؟ سورہ الحج آیت نمبر 41 میں، الذین امکناہم فی الارض یقاموا الصلاۃ. پہلی ذمہ داری تو یہ، جن کو اقتدار دیں گے نماز کا نظام قائم کریں گے، وہ یہ ہے. یہ تھوڑی کہ آپ نے میں نے مسجد بنا لی اور ماشاءاللہ چندہ بھی آ گیا اور مسجد کا نظام چل رہا ہے، الحمدللہ ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ بھی مل گیا، پنکھے بھی لگ گئے. نو، یہ عدالت میں بھی جائے گا اقامت صلات کا معاملہ. یہاں کس کو بڑا کہتے ہو؟ اللہ کو. عدالت میں کون بڑا ہوگا؟ تمہارا قانون. وہ تو سیکولرزم ہے کہ اللہ کی بڑائی مسجد میں بیان کرو، گاڈ کو چرچ میں بڑا مانو، بھگوان کو مندر میں جا کے بڑا مانو، جو کرنا کرو. بٹ ایز فار ایز دا کلیکٹو لائف از کنسرنڈ، گورنمنٹ از آف دا پیپل فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. تمہاری ہے, ہماری ہے, اللہ کی کب؟ استغفر اللہ. یہ ہے آج کا سب سے بڑا منکر. اور اسی کا اردو ٹرانسلیشن ہمارے کیا ہے؟ عوام کی حاکمیت, عوام کی طاقت. ہو آر یو؟ تم سوورن کب سے ہو گئے بھائی؟ نہ عوام نہ عوام کے منتخب نمائندے, سوورنٹی تو اللہ کی. قرآن کہتا ہے تین مرتبہ, سورہ انعام کی آیت 57 میں, سورہ یوسف کی آیت 40 میں, سورہ یوسف کی آیت 67 میں بھی تین دفعہ, ان الحکم الا للہ. حکم کا اختیار تو اللہ کا ہے. اللہ کو آج خالق بھی مانتے ہیں, رب بھی مانتے, حاکم نہیں مانتے کہ حکومت اس کی چلے گی, حکم اس کا چلے گا. تو وہ کہتے گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل میجورٹی رول, ہم کہتے ہیں عوام کی طاقت, عوام کی حکمرانی. یہ کفریہ نعرہ ہے. عوام کب سے حاکم ہو گئے؟ عوام تو خلیفہ ہیں اللہ کے, عوام تو خلیفہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں, حاکم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یہ ہے سب سے بڑا منکر اعظم, باطل کی حکمرانی, عوام کی حکمرانی, عوام کا قانون, یا عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کا میجورٹی کی رائے سے قائم کردہ, نافذ کردہ قانون, جو کہ علی الاعلان اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے, یہی باطل ہے, یہ منکر اعظم ہے. اور اب سنیے, فقہی اعتبار سے یہ فرض کس پر ہے؟ اولاً علماء لکھتے ہیں صاحبان اختیار پر, پھر علماء پر, اولاً ان کی ذمہ داری. اچھا وہ نہ کریں تو پھر ایک بحث ہے باقیوں پہ فرض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, پھر رائے ہے کہ ہو جاتا ہے. اور یہ کتاب میرے سامنے اس وقت ہے, مولانا زاہد اقبال صاحب ہیں, جامع الرشید ایک ادارہ ہے گلشن معمار میں, اس میں پڑھاتے ہیں, اور انہوں نے بڑی محنت سے خلافت کے موضوع پہ تفصیلات لکھی ہیں, اسلامی نظام خلافت اور ہماری ذمہ داری, یہ کتاب کا ٹائٹل ہے. اور وہ لکھتے ہیں, بڑی عجیب بات لگے گی آپ کو, کہ جب نہیں ہے نظام تو اولاً صاحبان اختیار یا جو مؤثر ہوں ان پر, ورنہ پھر علماء پر, اور کتنی مدت گزر جائے کہ نہیں ہو تو سب پر فرض ہو جاتا ہے. کہتے ہیں 3 دن اور خلافت ختم ہوئی جیسی تیسی بھی, کمال عطا ترک کے ہاتھوں کب؟ 1924 میں. کتنے سال ہو گئے؟ 86 سال غالباً, جی کم و بیش. وہ 3 دن کی دلیل کہاں سے لائے؟ فرماتے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 افراد کی کمیٹی بنا دی کہ میرے بعد ان 6 میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ 3 دن کے اندر اندر بنا لینا. اس سے اخذ کیا میکسیمم 3 دن. اور خلیفہ کا ہونا آپ کے علم ہے کتنی اہم بات ہے, عجیب بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ذرا ایک نازک مقام ہے سیرت کا. صحابہ کرام کو فکر کس چیز کی اولاً لاحق ہوئی, تدفین کی یا خلیفہ کے مقرر کیے جانے کی؟ خلیفہ کے مقرر کیے جانے کی. کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے اس میں. ارحیق المخدوم جو مشہور کتاب ہے سیرت کی, پڑھ لیجئے گا, تفصیلات آپ کو وہاں پر اور ملیں گی. خلیفہ کے تقرر کی اہمیت زیادہ تھی وہاں پر. یہ امت نظم کے بغیر نہ رہے, اللہ کے رسول چلے گئے انا للہ و انا الیہ راجعون, لیکن امت نظم کے بغیر نہ رہے کہ اس کا کوئی خلیفہ ہی نہ ہو, سو امپورٹنٹ. اور 86 سال ہو گئے اس جیسی تیسی خلافت کو ختم ہوئے, اس کے تھوڑے سے نقوش آئندہ مہینے اگر زندگی رہی اور تیاری ہوئی تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ. تو حاصل کلام یہ چوتھی بات میں نے رکھی کہ اس وقت ہم سب پر یہ فرض عائد ہو گیا. کیسے ہوگا, کیسے کرنا ہے, اس کے لیے تھوڑا سا انتظار بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن تنظیم اسلامی کی دعوت یہی ہے, تنظیم اسلامی کا پیغام نظام خلافت کا قیام, اجتماعی جد و جہد سے کمتر یہ بات نہیں ہو سکتی. غور کیجئے گا, توجہ فرمائیے گا, یہ چوتھی بات میں نے رکھی. اب یہ ہم پر فرض ہے, منکر اعظم ہے جس کو مٹانا, یعنی باطل نظام, اور معروف اعظم ہے یعنی اللہ کے دین کا قیام, نظام خلافت کا قیام. اور 3 دن تو پتہ نہیں کب سے گزر چکے ہیں, ہم سب پر یہ اولین ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. آخری بات یہ ہے کہ 5ویں بار, آئندہ کے مباحث کیا ہوں گے. ارادہ یہ کہ یہ اگلے رمضان سے پہلے تک انشاءاللہ مہانہ نشستیں جاری رہیں گی اسی خطبات خلافت کے تسلسل میں. آئندہ مہینے ارادہ ہے انشاءاللہ کہ خلفائے راشدین کا دور خلافت, کچھ اس کی جھلکیاں, اور اس کے بعد وہ جو زوال کا سلسلہ شروع ہوا تا کہ 1924 میں خلافت کا معاملہ بالکل ختم ہوا, ایک ذرا اپنی تاریخ پر ہم طائرانہ مختصر سی نگاہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. اس سے آئندہ کیا کچھ ہوگا, جب خلافت کا نظام ختم ہوا سقوط خلافت ہوئی تو اس کے بعد سے نقصانات کیا ہوئے صدی بھر کے ہمارے، اسی طرح نظام خلافت اگر ہوگا تو اس کی برکات کیا ہوں گی، عہد حاضر میں نظام خلافت کے خد و خال کیا ہوں گے، کیسا ہوگا وہ نظام، پھر عہد حاضر میں نظام خلافت میں معاشی نظام کیسا ہوگا، معاشرتی نظام کیسا ہوگا، سیاسی نظام کیسا ہوگا، جھلکیاں اس کی ظاہری بات ہے وہی پیش کی جا سکیں گی۔ اسی طرح دور جدید کی اگر اسلامی ریاست ہوگی تو اس کی کیا خصوصیات ہوں گی، پھر نوید خلافت ڈاکٹر صاحب بہت بیان فرمایا کرتے تھے، آج تو مایوسی تاری ہے لیکن آنے والا دور تو اسلام کا ہے انشاءاللہ تعالی، کیا احادیث میں بشارات ہیں اس پر ہم غور فکر کریں گے، اور ایک تجزیہ شاید آخری لیکچرز میں ہوگا کہ کس طرح یہ انسانیت خود بخود نیچرل پروسیس کے تھرو جا رہی ہے اسی نظام خلافت کی طرف، اس پر ہم غور کریں گے، اور بالکل آخری باتیں یہ ہوں گی انشاءاللہ ایک دو نشستوں میں کہ نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا، جدوجہد کس طرح ہوگی، یہ آئندہ نشستوں میں ہمارے موضوعات رہیں گے۔ میں دو تین کتابوں کے صرف حوالے دے رہا ہوں تاکہ آپ استفادہ کرنا چاہیں، مارکیٹ سے آپ کو لینی ہوں گی، دو تین یہاں سے انشاءاللہ مل جائیں گی۔ ایک تو استاد محترم ڈاکٹر سرار میں صاحب کے کئی خطبات ہیں، ایک کا نام یہ ہے خطبات خلافت، وہ کتاب انشاءاللہ آپ کو یہاں سے دستیاب ہو سکتی ہے، اس میں تفصیلات ملیں گی۔ اسی طرح پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے، اس پہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائے گی۔ یہی تفصیلات ہماری ویب سائٹ پر بھی آپ کو مل سکتی ہیں، quranacademy.com یا tanzeem.org پر۔ دو تین کتابیں میں نے اور کچھ دیکھی تھی، ان سے بھی استفادہ کیا، ایک انہی کی کتاب ہے مولانا زاہد اقبال صاحب کی، اسلامی نظام خلافت اور ہماری ذمہ داری، یہ اردو بازار صاحب کو انشاءاللہ امید ہے کہ دستیاب ہوگی۔ اسی طرح مولانا گوہر رحمان رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ہوا، بہت صاحب علم آدمی تھے اور سکہ بن ماشاءاللہ عالم دین بھی تھے، ان کی کتاب ہے اسلامی ریاست کے نام سے، یہ جو فرعونیت والا اور شیطنت والا معاملہ تھا وہ میں نے انہی کی کتاب سے استفادہ کر کے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ امنگ عطا فرمائے اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کی، مال جان ہم سب کا لگی رہا ہے اس اعلیٰ ترین کام میں لگے جو ہمارا فرض بھی ہے، تو ظاہری بات ہے اسی میں ہماری نجات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ آئندہ مہینے ہم آپ کو اطلاع دے دیں گے، شاید یہ تیسرا جو ہفتہ ہے وہ کہیں عید الاضحیٰ کے ایام میں نہ آ رہا ہو، اگر ایسا ہے ہمارے ساتھی مشورہ کر لیں گے تو ممکن ہے کہ ہم ایک ہفتہ پہلے اس پروگرام کو کر لیں یا ایک ہفتہ بعد، جو بھی سلسلہ ہوگا وہ ساتھی باہمی مشورہ کر لیں گے، اور امید ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ لیں گے، وہاں اپڈیٹس آپ کو مل جائیں گی، آپ کے اگر ای میل آپ ہمیں دے دیں جن کے نہیں ہمارے پاس ان کو مل جائے گا، اطلاع مل جائے گی، آپ کے سیل نمبرز اگر نہیں ہمارے پاس تو دے دیجیے، آپ کو ایس ایم ایس انشاءاللہ مل جائے گا، اور جن ساتھیوں کے ذریعے سے آپ آئیں ان کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دے دی جائے گی۔ آئندہ مہینے بھی نشست ہوگی لیکن ممکن ہے کہ ہم پہلے یا بعد میں کر لیں، کیونکہ عید الاضحیٰ میں یہ تیسرے ہفتے کے آنے کا امکان ہے۔ جزاکم اللہ خیر، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔